منتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر خوشودی امام زمانہ سلامتی امام زمانہ تاجید امام زمانہ بلند سر سلوار غازی ابو الفضل عباس اکا سکینہ قبر بنی آشم پہ بلند سر سلوار زہرا سلام اللہ علیہ پہ بلند تر سلوار
الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الليل والنهار بقوته ومیز بینهما بقدرته وجعل لکل واحد منهما حد محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد بسولت الحیدریا والعصمت الفاطمیا والحلم الحسنیا والشجاعت الحسینیا والصبر السجادیا ولا سار الباقریا والمحاصر الجعفریا والعلوم الکاظمیا والبجد الرزبیا والجود التقویا والنقاوة النقویا والحیبة الاسکریا والغیبة الالوحیة القائم بامر اللہ
اللہم صلی علی محمد وعلی
قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله احسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر الم تر كيف قال ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد فاكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب ان ربك لبالمرصاد صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عزیزان گرامی, کربلا کا تاریخ سے رشتہ کے عنوان سے ہم نے کل ابتدائی گفتگو آپ کی سماعت کی پیش نظر کی. بات یہ ہے کہ تاریخ کے سفر میں یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ دین کا انسانی تاریخ سے کیا رشتہ رہا, اور کیا انسان کی تاریخ کا کوئی دور ایسا ہے جو دین, مقدس رسومات, عبادات یا اندیکھی قوتوں پر یقین سے خالی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی ابتدا ہی دین کے ساتھ ہے. دین گریجول طریقے سے زندگی میں داخل نہیں ہوا, بلکہ ابتدائی آدمیت ہی دین کے ساتھ ہے. اور کسی بھی دور کے انسان کی زندگی کو ہم مذہب، کسی عقیدے، مذہبی رسومات یا مقدس باتوں سے خالی نہیں دیکھتے، چاہے وہ کسی بھی فارم کے اندر. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین جس کا واسطہ اور جس کا تعلق روزے اول سے انسان کے ساتھ، تو اس نے انسان کی تاریخ کی ڈیولپمنٹ میں، انسان کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں، اس کی معاشرتی ڈیولپمنٹ میں، اس کی عقل کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ادا کیا؟ کیونکہ جس چیز کا تعلق روزے اول سے ہو، اس کا امپیکٹ آپ کے فرد پر، قوم پر، گروہ پر، معاشروں پر لازمی بلازمی ہوتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز تو روزے اول سے آپ کے ساتھ ہو. آدم آئے تو دین ساتھ لائے، دین پر آئے تو اس کا کوئی معاشرتی امپیکٹ نہ ہو، اس کا فرد پر امپیکٹ نہ ہو. تو ہم اگر اس ڈیولپمنٹ کو، اب ہم اسے کیا نام دیں، ہم آج کے زمانے میں ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن جو مختلف ٹرمنالوجیز ہیں اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو اسے ہم کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ. اور ہیومن ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹر جو ہے کسی بھی قوم کی ترقی اور اس کی پسماندگی کو ناپنے کے لیے جو مختلف انڈیکیٹرز ہیں، ان میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس معاشرے، اس ملک، اس خطے کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کس حد تک. تو ہم دین کے معاملے میں بھی ہیومن ڈیولپمنٹ فیکٹر کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہتے ہیں کہ دین نے انسان کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ادا کیا. کیا اس کا کردار پروگریسو تھا کہ وہ ترقی چاہتا تھا؟ کیا دین نے آگے وسٹارز اور راستے کھولے؟ یا اس کا جو امپیکٹ ہے یا اس کا جو کنٹریبیوشن ہے انسان پر اور اس کے معاشروں پر وہ ریگریسو ہے؟ کیا وہ پسماندگی پسند کرتا ہے؟ کیا وہ پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے؟ یہ باتیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر کے لیے بہت لازمی ہیں سمجھنی. اب اگر ان باتوں کو ہم سمجھنا چاہیں تو کم از کم تین ڈائمینشن سے ہم دین کا ہیومن ڈیولپمنٹ جو کنٹریبیوشن ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. پہلا جو ہم ڈائمینشن یوز کر سکتے ہیں وہ ہے انسان کی معاشی اور معاشرے کی طرف، اس میں دین کا کردار. دوسرا ہے کلچر اور سولاشن میں دین کا کردار. اور تیسرا ہے انسان کی تاریخ میں ہونے والی لڑائیاں، جنگیں، تصادم اور فسادات میں دین کا کردار. یہ تین انڈیکیٹر بہت امپورٹنٹ ہیں جو جاگرفی کو بھی تبدیل کرتے ہیں، ایٹیٹیوڈس کو بھی تبدیل کرتے ہیں، نئی قومیں وجود میں لاتے ہیں، مرجرز ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. اچھا اب پہلی چیز وہ ہے معاشی اور معاشرتی. اب اکنامک حوالے سے اگر ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو انسان کا سفر تو بہت لمبا ہے. پتھر کے زمانے سے شروع ہو کر ایٹم کے زمانے تک انسان آیا. اب ان تمام ادوار میں کہیں نہ کہیں دین ریفلیکٹ ہو رہا ہوگا. اب دین نے کیا یہ کردار ادا کیا کہ جس کے پاس پتھر ہے وہ سب کو پتھروں سے مار کر اور ہر چیز پر قابض ہو جائے، یا جس کے پاس لوہے کی دوڑ آئی تو جس کے پاس ہتھیار تھا، تیر تھے، تلوار تھے، وہ سب کو ان تیروں تلواروں سے ختم کر کے وہ چیزوں کو ہتھیا لے، یا اس کے بعد پھر اور ترقی کی سچویشنز ہوئی تو کیا دین نے کہا، مذہب نے، چاہے وہ اسلام ہو، سارے مذاہب اسلام ہیں، سارے مذاہب ان دین عند اللہ الاسلام، فقط ایک ہی راستہ ہے جسے سلامتی کا راستہ کہتے ہیں. یہ مختلف کنوینئنس کے لیے لوگوں نے یا اپنے اپنے آئیڈینٹی کو زیادہ ڈیفائن کرنے کے لیے، کسی نے کہا کہ ہم کرسچن ہیں، کسی نے کہا کہ ہم جوزم سے تعلق ہے، کسی نے کہا ہم اسلام مسلم ہیں، راستہ سارا ایک ہی ہے ان دین عند اللہ الاسلام. تو کیا ہوا اس ایٹامک ایج کے اندر بھی، کیا دین نے یہ کہا کہ ایک بام گرایا جائے اور سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے؟ تو دین نے، اچھا اب یہ فرق ہے انسان کے معاشرے میں اور دوسری مخلوقات کے معاشرے میں. دیکھیے سوشل اینیمل انسان ہے تو سوسائٹی میں مچھی بھی رہتی ہے، سوسائٹی کے اندر چوٹی بھی رہتی ہے، وہاں پر یہ ساری باتیں نہیں ہیں. وہاں پر
پتھر کے زمانے کی چونٹی اور پتھر کے زمانے کی جو مکھی تھی وہ آج بھی ویسی کی ویسی، لیکن جو پتھر کے زمانے کا انسان تھا وہ اٹامک ایج کے اندر ڈفرینٹ ہے. پھر سسٹم آف گورننس بدلے. دیکھیے جہاں چھوٹا سا گروہ تھا وہاں جو زیادہ لڑائی کر سکتا تھا وہ بادشاہ بن گیا. پھر جو اس کے پاس زیادہ ہتھیار اور لوگ جمع ہو گئے پھر وہ بادشاہ بن گیا. پھر جس کے پاس اب کے ماڈرن ایج میں جس کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی ہے وہ بادشاہ بن گیا. دین کا اس کے بارے میں کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیا دین نے اس طاقتور کو جو زیادہ پتھر کے چیزیں رکھتا تھا اسے بادشاہ منوانے کے لیے کہا؟ یہ جس کے پاس زیادہ ہتھیار تھے کہا کہ بس اس کے سامنے سر جھکا لو، یا جس کے پاس اس وقت ٹیکنالوجی کی قوت ہے اس کے سامنے سر جھکا لو؟ تمام ادوار میں ہم نے یہ دیکھا کہ دین کا ایک ہی ایٹیٹیوڈ تھا، جس کے پاس طاقت ہو یا نہ ہو، لوگ ہوں یا نہ ہو، جو سلامتی کے راستے پر چلا سکتا ہو. جیسے کہ ذوالقرنین کے واقعے میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ اس دور میں بھی طاقتور لوگ مد مقابل تھے اور حیران ہوتے تھے کہ یہ رہ گیا بادشاہ بنانے کے لیے، ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس خزانے ہیں. یہ تو بنیاد کیا تھی؟ نیکی، عدل، تقوی، شرافت اور انسان کی ڈیولپمنٹ میں اس کی مدد کرنے کا ایٹیٹیوڈ. دوسری منزل کے اوپر اگر ہم ایک اور ڈائمینشن کو لیں اور وہ ہے کلچرل سولائزیشن، تو کبھی مصر کی سولائزیشن مشہور تھی، ایجپشن سولائزیشن، کبھی بیبلونین بابل کی سولائزیشن عظیم تھی، کبھی چائنیز سولائزیشن عظیم تھی. تو ان ساری سولائزیشنز کے اندر کوئی نہ کوئی تو ان کا ہال مارک تھا نا. ان کی ہال مارک میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ لوگوں کی گردنوں کو کتنی طاقت سے کوئی پکڑ سکتا ہے اور کتنی طاقت سے کوئی انسانوں پر حکومت کر سکتا ہے، کتنا اس کے پاس لوگوں کو کنٹرول کرنے کا لیوریج. دین نے اس معاملے میں کبھی بھی ایسے نظام کو سپورٹ نہیں کیا. ہاں یہ اور ہوا کہ 500-600 سال ایجپشن سولائزیشن چلی، کو 1000 سال چائنیز سولائزیشن چلی، کو 1000 سال بیبلونین سولائزیشن چلی، لیکن جس سولائزیشن کو، جس کلچر کو دین نے پروموٹ کیا آدم سے لے کے خاتم تک، وہ کلچر ایک ہی تھا. اور اس کلچر میں یہ نہیں تھا کہ طاقتور کسی کے گردن کو اپنے پھندے میں پھنسا لے، بلکہ طاقتور کے اندر یہ طاقت، کمزور کے اندر یہ طاقت پیدا کی جائے کہ وہ طاقتور کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اپنے حق کو ماننے کی صلاحیت پیدا. اور یہ سارے یہ باتیں دیکھیں، میں نے بھی کئی باتیں کہیں جانی ہوں گی نا، میں کیونکہ بچے شام کے وقت آتے ہیں اور بہت سارے نوجوان دوست اس تقریر میں یا اس محفل کی ایک یہ خوبی ہے کہ زیادہ تر نوجوان لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، یونیورسٹیز، کالجز یا اپنے اتنے جابس میں جاتے ہیں. دیکھیے اگر آپ امام علی کا مالک اشتر کے نام جو لیٹر ہے ذرا اس کو کبھی پڑھیے، آپ کو تینوں ڈائمینشن اس کے اندر نظر آئیں گے. اس کے علاوہ پھر آپ امام علی کی وہ وصیت جو آپ نے سسٹین سے واپسی پر امام حسن علیہ السلام کے نام لکھی، اللہ اکبر، وہ وصیت جو سسٹین سے واپسی پر لکھی اور وہ خط جو مالک اشتر کے نام لکھا، ذرا اس کو سائملٹینیسلی پڑھ کے دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں اور کن وسائل سے ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو دین نے کیا ایٹیٹیوڈ اختیار کیا کلچر کی طرف؟ دیکھیے سولائزیشنز میں، کلچرز میں کیا تھا؟ طاقتور ملٹ جو تھی وہی رائٹ تھی، لیکن دین نے اس کانسیپٹ کو تبدیل کر دیا. اس نے کہا جو حقیقت ہے وہی طاقت ہے، چاہے اس کے پاس ہتھیار ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے پاس خزانہ ہو یا نہ ہو، یہ دین کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو دین نے ہمیشہ کس چیز کا تحفظ کیا؟ انسان کی ڈیولپمنٹ کا تحفظ کیا، طاقت کے ڈیولپمنٹ کا کبھی تحفظ نہیں کیا، کبھی تحفظ نہیں کیا. اور تیسری امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ دیکھیے، وہ ہے انسان کی زندگی یا افراد کی زندگی اور نیشنز اور قوام کی زندگی میں آپس کے تصادم، لڑائیاں، کانفلکٹس. فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کی اگر آپ جاگرفی دیکھیں تو اس گلوب کی جاگرفی بالکل ڈفرینٹ تھی، کیونکہ ہم ایک ماڈرن ایج کے حساب سے اگر بات کریں تو ہم فرسٹ ورلڈ وار کی بات کریں گے، سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کریں گے، وہ جو ہمارے امیڈیٹ ہمارے نگاہوں کے سامنے. فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے اس کی نقشہ کچھ اور تھا، کون سے ملک کہاں تھے پتہ ہی نہیں. اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر ایک تبدیلی آئی نقشوں کے اندر، پھر اس کے بعد ہر 30-40 سال کے بعد انسان دنیا کے نقشے کے اندر پھر ایک تبدیلی آتی ہے. تو یہ تبدیلی کس وجہ سے آتی ہے؟ یہ تبدیلی آتی ہے تصادم کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے، کانفلکٹس کی وجہ سے، جو آپس میں جنگیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ تبدیلی آتی ہے. اور انسان کے بارے میں قرآن مجید نے جس رویے کا اظہار کیا وہ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قال وتجر فیہا ومن یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. کہ جب ہم نے انسان کو پیدا کیا وہ اس قال ربک تمہارے رب نے پکار کر کہا اپنے ملائکہ سے, اس وقت ملائکہ ہی تھی, بس قال ربک للملائکہ تھے انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا. اچھا نیابت خدا, اب نائب کے اندر ساری وہ ریفلیکشنز ہونی چاہیے نا جو خدا کے اندر ہیں, ساری وہ باتیں ہونی چاہیے جو خدا کے اندر ہیں. تو فرشتوں کے کان کھڑے ہوئے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ساری پھر تیری خوبیاں اس نائب میں ہوں گی. قالوا تجل فیہا, تو فوراً انہوں نے کوئی ایپ ڈھونڈا اور ایپ ڈھونڈ کر کہا یہ بڑا فسادی ہے اور بڑی خون ایسی کرے گا. ومن یفسد فیہا, فساد اس کی کیمسٹری میں ہے. نحن نسبح بحمدک, ہم ہیں نا تسبیح اور تقدیس کرنے والے, وہ مقدس کا ہر آن تیری تقدیس بیان کرنے والے, ہم کیا تیری نیابت پر نہیں آ سکتے؟ قالا, تو ہم نے ان سے کہہ دیا انی عالمو مالا تعلمو, جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں
جانتے.
قبول کیا گیا. فرشتوں کا الزام کیا تھا جب ہم نیابت کی منزل پر فائز ہونے لگے؟ قالوا تجل فیہا ومن یفسد فیہا, کیا تم نہیں جانتا کہ یہ فساد درپا کرنے والا, ویسفک الدماء, اور بہت خون ریزی کرنے والا. تو یہ کوئی فور ٹیلنگ کر رہے تھے فرشتے, مستقبل کی باتیں مطلب بیان کر رہے تھے. فور ٹیلنگ نہیں تھی یہ, ایکچولی بات کیا تھی کہ انہیں اس کیمسٹری کو دیکھنے کا موقع ملا جس کیمسٹری سے انسان کو پیدا کیا گیا. یا تو پہلے سے کوئی ایسا انسان تھا, اس نے یہ شرارتیں کی تھی تو وہ کوئی اپنی پرانی تجربے کی بنیاد پر کوئی بات کر رہے تھے, یہ بات نہیں تھی. جب کیمسٹری اس کی ان کے سامنے بیان بنائی گئی نا کہ وہ کچھ ملا رہے تھے اجزاء, ہے نا قرآن میں کہ ہم نے اجزاء ملائے اور اس کے بعد اس مٹی کو گوندا اور اس کے بعد یہ انسان تیار ہو گیا, تو جو ایلیمنٹس اس کے اندر گوندے جا رہے تھے ان کی کیمسٹری, ان کی خوبیاں. بھئی آپ کوئی کھانا بنائیں اور اس میں آپ نمک ڈالیں تو آپ کو پتا ہوگا اس کا نمک, اس کا جو ہے مزہ نمکین ہوگا. اگر آپ اس کے اندر میٹھا ڈالیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا مزہ میٹھا نکلے گا. تو یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ نمک ڈالیں اور آپ کہیں کہ یہ میٹھا بن جائے گا, نمک سے نمکین ہی ہوگا اور میٹھا ڈالنے سے میٹھا ہی ہوگا. تو جو اجزاء ڈالے جا رہے تھے نا تو ان کو پتا تھا کہ ان اجزاء کے ملنے سے کیا چیز کریٹ ہوگی. تو انہوں نے فور ٹیلنگ نہیں کی, ان کی آنکھیں جو دیکھ رہی تھی. تو جو اجزاء ہیں انسان کے اندر وہ ایسے نہیں ہیں بڑے پرامن, بڑے خاموش رہنے والے, بڑے دبو قسم کے جو مرضی کی کر کے کر گزرے, نہیں, ریئیکٹ کرتا ہے آدمی اور تصادم اختیار کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے, تو یہ اس کی کیمسٹری کے اندر. تو کیا کہا کہ کیا یہ کہہ دیا کہ نہیں بہت اچھا بہت نیک بہت اعلیٰ ہے, کیوں جھوٹی باتیں کرتے ہو اس انسان کے خلاف؟ نہیں. کہا قال انی عالم ما لا تعلمون, جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. یعنی کہ انسان کی سرشت میں ہونے والی پیدا ہونے والی اس خصوصیت اور خصلت کو اللہ نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کیا, اس کی موجودگی کو تسلیم کیا, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے, تم ایک مستقریب کی چیز دیکھ رہے ہو اور ہم اسی کیمسٹری سے بہت دور کی بات دیکھ رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تصادم اور لڑائی انسان کی خصلت اس کی کیمسٹری کے اندر ہے تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ پہلی وجہ جو انسان کی فطرت میں تصادم ہے اس کی وجہ وسائل کا سے محروم ہونا اور حق سے بے دخل کیا جانا ہے. مثال کے طور پر پتھر سے لے کر اٹامک ایج تک ہم نے یہی دیکھا نا انسان کی تاریخ میں کہ طاقتوروں نے زیادہ سے زیادہ حصے کو اپنے قبضے کے اندر کر لیا, جو محروم تھے اور محروم کر دیے گئے انہوں نے اس ناانصافی اور اس تقسیم کو پسند نہیں کیا, اور تاریخ میں انسان کی ہم نے دیکھا کہ مسلسل انہوں نے اس کے خلاف جدوجہد کرتے چلے گئے, چاہے لشکر کشی کے ذریعے سے, چاہے جان دے کے, چاہے شور مچا کے. اس کو ایکسپٹ کیا انسانوں نے, اس ناانصافی کو ایکسپٹ نہیں کیا انسانوں نے. تو اس کے لیے وہ مسلسل ایک رزم اور کی کیفیت میں, تصادم کی کیفیت میں موجود رہے. اب اس رزم اور تصادم کی کیفیت کو کیا ہم اچھا نہ سمجھے؟ قرآن کریم نے اس کو بھی لیگل کور دیا, اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کو لیگل کور دیا, اور اس حد تک لیگل کور دیا کہ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والوالدین الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية ظلموا اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا. کیا ہوا تمہیں؟ اب لیگل کور. یہ ہے دین کا رول ہیومن ڈیولپمنٹ میں. کوئی پس رہا ہے تو پسنے دو, کسی حق مارا جا رہا ہے اس حق کو کھانے دو کھانے والوں کو, نہیں. مما لکھوں, کیا ہوا تمہیں؟ تو قاتلون فی سبیل اللہ, اٹھ کر اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑائی لڑتے؟ کس لیے؟ تاکہ ہم بھی ظالم جابر طاقتور بن جائیں؟ نہیں. مما لکھوں لا تو قاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال, ان مردوں کے لیے, والنساء والوالدان, ان عورتوں اور ان بچوں کے لیے جنہیں طاقتوروں نے کمزور بنا دیا, جن کے حق کو قبضہ کر لیا. اور جو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية ظلم اهلها, پروردگار ہمیں ایسے شہروں سے تو تم نکال ہی دے, تیری بستیاں کیسی بستیوں میں تم نے ہمیں پیدا کر دیا, ہمیں اٹھا لے ان بستیوں سے. یہی کہتا نا غریب, کیا یہ زمین ہے ظلم کا نظام, کیا فائدہ میری زندگی کا, تو مجھے اٹھا ہی لے, میں کیوں آیا اس ظلم کی چکی میں پسنے کے لیے آیا؟ یہی آواز ہوتی ہے نا ہر دور کے مظلوم کی, یہی آواز ہوتی. تو کہا بدل لینا میں لوگ, پھر کیا کہتے ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها, جن کے حکمران نظام چلانے والے ظالم ہیں تو ہمیں نکال دے اس بستیوں سے. اچھا بدل لینا من لدن کا ولی, اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا دے. بدل لینا من لدن کا نصیرا, اور کسی کو اپنی طرف سے ہماری فتح مندی کا ضمانت بنا دے. ناکامی انہیں بھی پسند نہیں, ولی اور نصیر ایک وہ جو کامیابی کی منزلوں تک ہمیں پہنچا دے مدد کرتے ہوئے ولی کی شکل کے اندر. یہ ہے دین کا لیگل کور. اچھا اب یہ تو ایک ڈائمینشن ہے نا تصادم کی, لڑائی کی ایک ڈائمینشن ہے کہ جہاں حقدار کو حق نہیں ملتا اور اس کے حق کو حاصل کرنے کے لیے دین نے ایک لیگل کور دیا کہ حقدار کے حق کو بزور طاقت بھی دلایا جائے, اور نہ دلانے والے اس کے قصوروار ہیں. تو کیا دین فقط لڑائی کو تصادم کو اس حد تک ہی محدود کرتا ہے کہ حقدار سے حق لے لیا جائے, کمزور کو طاقتور بنا دیا جائے, طاقتور کے ہاتھوں سے اس کی گردن چھڑا لی جائے؟ نہیں. دین اس سے بھی بلند مذہب اس سے بھی بلند لیول پر جا کر تصادم کو دیکھتا ہے اور اس کا مطالعہ کرتا ہے اور اسے اپریشیٹ کرتا ہے. لیکن وہ کون سا تصادم ہے؟ انی عالم مالا تعلمون,
ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں جانتے, جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. یہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے نا کہ لوگوں کا حقوق بس کر لیے جائیں تو کوئی ان کے حقوق کے لیے کھڑا ہو جائے اور ان کو کسی بھی طور پر وہ حقوق واپس دلا دے یا ان کے اندر حوصلہ پیدا کر دے کہ وہ اپنے حق کو طلب کر سکیں. اس سے بھی بلند لیول پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ بلند لیول کیا ہے؟ ایک فرد فریق وہ ہے کہ جس کا حق غصب کر لیا جائے وہ لڑ کر اپنے حق کو واپس لے لے, اور ایک اس تصادم میں ایسا بھی ہے کہ وہ کسی حق اور حقیقت پر ایمان لے آئے, کسی حق اور حقیقت کی اصلیت کو جان لے, اس پر کنورٹ ہو جائے. اور پھر اگر کوئی اس حق اور حقیقت پر آنچ آئے اسے مٹانے کی کوشش کرے تو وہ اس کے لیے راہ تصادم کو اختیار کرے. اب اس راہ تصادم میں اور دوسری راہ تصادم میں بڑا فرق ہے. پہلی راہ تصادم میں آپ کچھ لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آپ ہیو ناٹ سے ہیو ناٹ سے نا, تو پہلی راہ تصادم کیا ہے؟ ہیو ناٹ سے آگے بڑھے کہ ہم کچھ حاصل کر لیں. دوسری راہ تصادم بالکل مختلف ہے. وہاں پر کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں بڑھتے بلکہ جو کچھ ہے اسے خرچ کرنے اور لٹانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تاکہ اس حق اور حقیقت کو زندہ رکھ سکیں جس پر آپ کنورٹ ہیں. اب اس راستے میں اس تصادم میں کتنی حیران کن تبدیلی ہے. تصادم وہ بھی ہے, تصادم یہ بھی ہے, لڑائی وہ بھی ہے, لڑائی یہ بھی ہے, کنفلکٹ وہ بھی ہے, کنفلکٹ یہ بھی ہے. کیونکہ ہم تاریخ انسانی کے ایک بہت بڑے تصادم پر بات کر رہے ہیں. تاریخ انسانی کے رخ اور دھارے کو جس تصادم نے بدل دیا اس پر بات کر رہے ہیں. لہذا ہمیں تصادم کی لڑائی کی بیسس, اس کی کیمسٹری اور اس کا جو اس کے ڈائمینشنز ہیں پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا, تب کہیں جا کر ہمیں کربلا کا عظیم مارکہ ہماری سمجھ میں آئے گا. تو پہلے قسم کا تصادم کون سا ہے؟ جہاں جو حق سے محروم کیے جائیں وہ اپنے حق کو لینے کے لیے آگے بڑھیں. اور دوسرے قسم کا تصادم وہ ہے کہ جہاں پر کوئی حق سے محروم نہیں ہوتا بلکہ کسی حق اور حقیقت کو بچانے کے لیے, کسی حق اور حقیقت کی حفاظت کرنے کے لیے. اب وہاں اس کے ہاتھ سے چھینا ہوا اسے واپس لینے کی فکر نہیں ہوتی بلکہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, تاکہ سب کو دے دوں اور پھر بھی وہ بچ جائے. سچ, حق, حقیقت, اس کی حفاظت ہونی چاہیے چاہے میری جان رہے یا نہ رہے.
حسینیت
زندہ باد,
حسینیت
زندہ باد,
حسینیت
زندہ باد,
ہر محمد والے محمد سلوات.
اب اس تصادم کو بھی قرآن مجید نے لیگل قبر دیا, جیسے اس تصادم کو لیگل قبر دیا تھا. میرے نوجوان دوستوں کو یہ بات ہے مشکل, یہ بات ہے فلسفیکل, اور میری کوشش ہے کہ میں آسان ترین لفظوں میں اس فلسفی کو آپ کو سمجھا سکوں کہ تصادم اور کنفلکٹ کی لڑائی اور انسان کی تاریخ میں لڑائی کی جو سیاست اور فلسفی ہے وہ ہے کیا. یہ ہے بہت مشکل کانسیپٹ, لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ میرے نوجوان روز اسے سمجھ رہے ہیں. اچھا, پہلی والی تصادم کو بھی قرآن نے لیگل کور دیا. سورہ نساء میں کہ تم اٹھ کر کیوں نہیں کھڑے ہوتے, کیوں نہیں لڑتے مردوں, کمزور عورتوں, مردوں کے لیے, اور نصیر اور بلی کی بات میں. دوسری تصادم کو بھی لیگل قبر دیا. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, وَلَا دَفِعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِفَسَدَتِ الْأَرْضِ. ہم نے باس کو باس کے ذریعے سے لڑوا دیا, لڑوا کر دفع کرا دیا. کیوں؟ لِفَسَدَتِ الْأَرْضِ, تاکہ زمین کو فساد سے پاک کر سکیں. اب یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ کچھ ہیو ناٹس کو کچھ مل جائے, کچھ بھوکوں کو کھانا مل جائے, کچھ بے لباسوں کو لباس مل جائیں, کچھ بے گھروں کو گھر مل جائیں. نہیں, یہاں بہت بڑا کانسیپٹ بات ہوئی کہ قرآن مجید نے فساد فی الارض, اور اللہ اکبر, فساد فی الارض کہاں پھیلتا ہے؟ جہاں نظام عدل زلزلے کا شکار ہو جاتا ہے. تو اسے لیگل قبر دیا. بولا دس اللہ الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض, ہم نے باس کو باس کے ذریعے سے دفع کرا دیا.
دفع کیسے ہوتے؟ لڑائی. باز نے باز سے لڑائی لڑی تو ان کو دفع کرایا. اس سے کیا ہوا؟ زمین فساد سے بچ گئی, یعنی عدل کی پکار رہی. سورہ حج میں اس سے زیادہ بڑھ کر اسے لیگل قدر دیا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض لهدام السلام وبيع وثروات ومساجد ويذكر فيها اسم الله كثيرا. اگر اللہ باس کو باس سے نہ لڑوا دیتا اور باس کو باس کے ذریعے سے دفع نہ کرواتا تو یہ معبد, یہ مسجدیں, یہ درود, یہ سلوات اور یہ خدا کا قسمت سے ہونے والا ذکر, ان میں سے کوئی بھی قائم نہیں رہتا. یعنی اگر آج لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی آواز ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے, اگر مسجدیں, معبد, سینگوگز, چرچ آباد ہیں, اللہ کا نام لیا جا رہا ہے یا اس کے بندہ ہونے پر انسان کو فخر ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تصادم, لڑائی, جنگ. اس کے بغیر نہیں ہوا یہ سب کچھ. سمجھ آئی بات آپ کے؟ یہ فلسفی سمجھ میں آئی؟ ادھر بھی لیگل کور ہے, کمزوروں کو چھڑانے کے لیے بھی لیگل کور ہے, اور یہاں پر بھی لیگل کور ہے. اور یہ لیگل کور یہ ہے, جب پوچھا نا فرشتوں نے اس کو فسادی خونریزی کرنے والا, اس کو نیابت, قال انی اعلم ما لا تعلمون, جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. تمہیں تو بڑی چھوٹی سی بات نظر آ رہی ہے نا, یہ لڑے گا, جھڑے گا, زیادہ حق مار لے گا, کسی کا گردن دبوچ لے گا, تمہیں تو یہی کچھ نظر آ رہا ہے نا. ہم بہت دور کی بات دیکھ رہے ہیں. اور بہت دور کی بات کیا ہے؟ کس لیے 124,000 پیغمبر بھیجے؟ نام خدا کو اپنی مخلوق میں رائج کرنے کے لیے بھیجے, زمینوں پر سجدے کرانے کے لیے بھیجے, بندگی کے لیے بھیجے, اطاعت کے لیے بھیجے. یہی مقصد تھا نا. تو بولو اللہ دفع اللہ الناس بعضهم لبعض لهدام السوامع وبيون ومساجد وصلوات ومساجد ويذكر فيها اسم الله كثيرا. اگر ہم باس کو باس کے ذریعے سے دفع نہ کراتے نا, تو یہ معبد, یہ عبادت گاہیں, یہ مساجدیں, یہ درود, یہ صلوات, یہ خدا کا ذکر کثیر, ان میں سے کچھ بھی نہ قائم ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کس لیے قائم ہوتے ہیں؟ کسی تصادم کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ مجھے تاریخ انسانی کے آپ خود اپنے اپنے ذہن میں ذرا ایویلیویٹ کریں نا, انالیسس کریں, کون سے ایسے تصادم تھے کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے خدا کی طرف متوجہ ہوا؟ کون سے ایسی لڑائیاں تھیں جن کی وجہ سے انسان بندگی کی طرف راغب ہوا؟ یہ ہے دین کا رول, یہ ہے مذہب کا ہیومن ڈیولپمنٹ میں اس کا کنٹریبیوشن, کہ اس نے اس کو بھی لیگل کور دیا, اس کو بھی لیگل کور دیا. اور اس لیگل کور سے عبادت, نام خدا, فساد فی الارض, یہ ساری چیزیں پروٹیکٹ ہوتی ہیں. دیکھیے اگر یہ سب کچھ پروٹیکٹ ہو جائے تو وہ دوسرا والا جو تصادم ہے نا, وہ تو بہت چھوٹا سا تصادم ہے نا. اگر یہ پروٹیکٹ ہو جائے نا, فساد فی الارض سے زمین بچ جائے, تو کون کس کا حق مارے گا؟ اگر معبد آباد ہوں, مسجدوں میں حقیقی طور پر خدا کا نام لیا جائے اور گندگی اور اطاعت انسانوں میں پیدا ہو جائے, تو پھر وہ دوسرا والا تصادم تو خود ہی خود فضل ہو جائے گا نا. تو اصلی تصادم کون سا ہے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِفَسَدَتِ الْأَرْضُ, ہم نے باس کے ذریعے سے باس کو دفع کر دیا تاکہ زمین فساد سے بچ جائے. اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ اینگل ہے اس تصادم کا. اب مجھے نہیں پتا کہ ایک تقریر میں یہ ساری باتیں کہنی چاہیے, آپ ابزارو کر سکیں گے کہ نہ ابزارو کر سکیں گے, لیکن چونکہ گفتگو کا ہم نے ایک لاجیکل اینڈ تک آخر تک پہنچانا ہے, تو آپ بہت الرٹ ہیں, میں وہ ساری باتیں کہوں گی. حالانکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اٹینشن کو ایک طرف رکھنے کے لیے کوئی ایک دو پوائنٹس کو آپ اسٹریس کرتے ہیں, یہ آڈیٹری کا اصول ہے, تاکہ جب آپ دو تین پوائنٹس کو اسٹریس کریں تو وہ لوگوں کے ذہن میں محفوظ رہیں اور اس کے آگے نہ بات بڑھائیں, کیونکہ کیپیسٹی ابزارپشن کی کم ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. پھر کبھی آپ کو میری آواز سنائی دے, یہ ٹیپ ہیں, پھر اس کو سن لینا, پھر تین چار مرحلوں میں سے سن لینا, پھر یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی
تب آپ کو کربلا سمجھ میں آئے گی. اور اگر کربلا سمجھے بغیر ہم اس فرش عزا پر ہیں تو بخدا ہمارے بیٹھنے یا نہ بیٹھنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیے, جب میں نے اس بات کا تہیا کر ہی لیا کہ میں ساری باتیں کروں تو میں ساری ہی باتیں کروں. اس میں ایک اور بڑا اینگل ہے اور بڑا امپورٹنٹ اینگل ہے. قرآن کریم میں کہا گیا وما ارسلنا من قرية الا نذير قال مترفوها انا بكم بهي كافرون. کوئی پری ایسا نہیں تھا زمین کا جس پر ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا. قال مترفوها, لیکن وہاں کے جو مترف لوگ تھے نا, انا بما ارسلتم بھی کافرون, تو وہ بھیجے ہوئے اس پیغام سے کفر کر گئے, کہا نہیں ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں. اچھا, اب تین بڑی امپورٹنٹ ٹرمنالوجیز ہیں قرآن مجید میں, ایک مترف, ایک مستقبر ایک اور ٹرمنالوجی ابھی مجھے یاد آئے گی, اتنا آپ کو بتاؤں. ان ٹرمنالوجیز کو جب بھی استعمال کیا نبیوں کی اپوزیشن کے لیے استعمال کیا. اچھا, یہ کون لوگ تھے؟ یہ ان نبیوں کے معاشرے کے طاقتور لوگ تھے, صاحب مال اور صاحب حیثیت لوگ تھے. اب قرآن کیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہر نبی کے مخالف مالدار صاحب حیثیت اور صاحب طاقت لوگ تھے, اور ہمیشہ مالداروں اور صاحب حیثیت لوگوں نے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی؟ کیا یہ ایک جنرلائز رول ہے؟ نہیں, ایسا بھی نہیں. ایک پریکٹس کے طور پر ہر نبی کے معاشرے میں ہم نے یہ دیکھا کہ طاقتور اور صاحب مال اور صاحب حیثیت لوگوں نے ان نبیوں کی مخالفت کی, لیکن وہ صرف صاحب مال اور صاحب حیثیت لوگ نہیں تھے, ان کی بھی دو کلاسز ہیں. ایک وہ جس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اور ایک وہ جو اللہ کی طرف سے مال سے حیثیت سے نوازا تو گیا ہے لیکن دل اس کا رقیق ہے, بندوں پر مہربان ہے. اگر سارے امیر دولت مند نبیوں کے مخالف ہوتے ایز اے کلاس تو پھر سلیمان اور داؤد کو پھر اللہ بادشاہ نہ دیتا. دیکھیں نا, کانفلکٹ قرآن مجید میں کانفلکٹ تو نہیں ہے نا, کانٹرڈکٹری باتیں تو نہیں ہے نا. اچھا, لیکن اس کے اندر کوئی فلسفی تو ہے ضرور, کہ کہا کہ جو مترفین ہیں مستقبرین ہیں وہ ہر نبی کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ہاں بالکل اٹھ کر کھڑے ہو گئے, لیکن یہ کون تھے جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا؟ وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جس کے ذریعے سے ان کی اجارہ داری بنی ہوئی تھی, ان کی لیڈرشپ اسٹیبلش تھی, ان کے تجارتی قافلے چل رہے تھے, وہ اس میں شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ کس چیز کے قائل تھے؟ اسٹیٹس کو کے قائل تھے. جو کچھ ہے جیسا ہے ویسا رہے, اس میں ہلاؤ جلاؤ نہ کرنا, اس میں ہلاؤ جلاؤ نہ کرنا. آپ یہ دیکھیے, اگر یہ اگر ہم اس فلسفی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میرے پاس سب سے اچھی مثال تو جناب موسیٰ اور فرعون کی ہے. جناب موسیٰ فرعون کے منہ بولے بیٹے بن گئے تھے نا, تو آپ کس گھر میں تربیت پا رہے تھے جو بادشاہ کا گھر تھا, اور آلموسٹ آپ ولیعہد تھے, اور جس طبقے کے اندر آپ اٹھ بیٹھ رہے تھے وہ تو ملا مترف اور مستقبرین. یہ جو میں نے کہا نا تیسرے ٹرمینالوجی مجھے یاد نہیں آ رہی, وہ ملا کا لفظ استعمال کیا اپنے مجھے, ملا مستقبر اور مترف, وہ ملا تھے سارے کے سارے. کیا کس چیز سے قائل تھے؟ اسٹیٹس کو کے قائل تھے. اب ویسے اگر آپ دیکھیں تو جناب موسیٰ بھی اس عمرہ کے اس کیٹیگری میں شامل ہو چکے تھے, تو موسیٰ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان ملا اور مستقبر اور مترفین کا ساتھ دینا چاہیے تھا, اور ان کے طبقے کا ترجمان بننا چاہیے تھا. موسیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے اس طبقے کی ترجمانی کو چھوڑ کر ان کی طبقے کی ترجمانی کی جو ان ملا مترف اور مستقبر کے ہاتھوں پس رہے تھے. تو کیا ہوا؟
ایک کلاس کے طور پر سارے عمرا صاحب حیثیت اور صاحب مال لوگ جو ہیں وہ دین کے مخالف نہیں ہوتے، جو اسٹیٹس کو کے قائل ہوتے ہیں نا فقط وہ دین کے مخالف ہوتے ہیں. اب اگر اسی پیرامیٹر کو پیغمبر علیہ السلام کی تحریک میں رکھیں جس نے سب سے زیادہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا کام انجام دیا، تو آپ کے ساتھ کون سے لوگ تھے؟ ہاں کمزور غریب تھے جنہوں نے آپ کی آواز پر لبے کہا، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا کردار کس نے ادا کیا؟ جو صاحب حیثیت اور صاحب مال لوگ تھے، جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب. طاقت اور مال جب دونوں ملے تو ہی رسول کی تحریک آگے بڑھی نا. تو آپ کا من ہے سلطان ایز اے کلاس آپ کہتے ہیں کہ جتنے امیر تھے وہ سارے پیغمبروں کے مخالف ہوتے ہیں، تو پھر جناب خدیجہ کو کس کیٹیگری کے اندر ڈالیں گے آپ؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ سارے طاقتور اور سربراہان قبیلہ جو ہیں وہ پیغمبروں کے مخالف ہوتے ہیں، تو آپ جناب ابو طالب کو کس کیٹیگری کے اندر ڈالیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. یہ جو تصادم کی راہ ہے نا وہ لفظ آج زمین کو فساد سے پاک کرنے کے تصادم کی راہ، اس کے اندر فقط وہ شامل نہیں ہوتے جو اسٹیٹس کو کے قائل ہوتے ہیں، جو نبیوں پر یقین رکھتے ہیں، رقیق القلب ہوتے ہیں، انسان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ صاحب مال ہوں یا بے مال ہوں، دونوں کے دونوں اس ایک مشن میں ایک ہو جایا کرتے ہیں.
نعرہ حیدری
یا علی یا علی یا علی مدد پاس ہے،
علیہ السلام پر بلند سر صلوات.
اب عزیزان گرامی، کربلا کو تاریخ کے پس منظر میں سمجھنا ہے تو ہمیں امیجیٹ تاریخ سے، پیغمبروں کی تاریخ سے گزرتے گزرتے ہم آخری پیغمبر کی تاریخ پر آ جائیں. اب اسٹیٹس کو والے مخالف ہیں پیغمبر کے، اور پیغمبر کی رحلت ہوتے ہی کربلا کا تاریخ سے رشتہ، پیغمبر کی رحلت ہوتے ہی انہوں نے اس اسٹیٹس کو واپس لانے کے لیے ایک بڑی اپہیول کی، آپ اسے سقیفہ کہیں، آپ اسے خلافت کہیں، آپ اسے چینج آف رول کہیں، جس بھی نام سے آپ یاد کریں، لیکن اس معاملے میں ہمیں ایک گروہ ان سے متصادم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ گروہ کو بہت زیادہ لوگوں پر مشتمل نہیں ہے. اس گروہ کی سربراہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. اس گروہ کی سربراہی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بڑی سمجھنے والی بات ہے، اس تصادم اختیار کرنے والے گروہ، کون سا گروہ؟ تصادم والا لفظت الارض، زمین کو فساد سے پاک کرنے والا. کون سا گروہ؟ معبد مسجد، ذکر خدا کو بچانے والا گروہ، اس کی قیادت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ. جب مدینہ کی عورتیں، اب ذرا پیریڈ دیکھیے، دیکھیں تاریخ کا بہت بڑا گیپ نہیں ہے، سمجھانے کی بات یہی ہے، تاریخ کا پیریڈ بہت لمبا نہیں ہے کہ رسول کے رحلت کے 50 سال کے بعد یہ سب کچھ رونما ہوا، نہیں، 5 دن کے اندر رونما ہو گیا. تو جو اسٹیٹس کو پر تھے نا وہ ملا مترف اور مستقبل، انہوں نے کیا کیا تھا؟ رسول کے سسٹم سے ریوالٹ کیا تھا، ریوالٹ ہے. اگر حقیقت کی آنکھیں کھول کے دیکھا جائے تو ریوالٹ ہے نا. اچھا، اب اس ریوالٹ کے خلاف کون اٹھ کر کھڑا ہوا؟ جناب فاطمہ تو زہرا. اب آپ کے گھر میں کیوں جلانے کے لیے لوگ آیا پگھر؟ وہ لوگ جو اس سے متفق نہیں تھے، اس ریوالٹ کے مخالف تھے، وہ آپ کے گھر میں تھے نا، آپ کے گھر میں تھے، آپ نے گھر کا دروازہ بند کیا تھا نا، آپ نے ان کو پروٹیکشن دی تھی نا. یہ تاریخ کی حقیقتیں ہیں، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو آپ کا گھر اس لیے جلانے کے لیے تاریخ کے اسٹیٹس کو پر یقین رکھنے والے لوگ آئے تاکہ انہیں نیست و نابود کر دیا جائے. اچھا، اب بیمار ہوئی جناب فاطمہ زہرا، اور ایک آپ کا خطاب ہے مدینے کی عورتوں سے. جب آپ کی عیادت کے لیے مدینے کی عورتیں آئیں، آپ سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میں چند جملے اس خطاب کے آپ کے سامنے پیش کروں, اس کے بعد ہم پھر آگے کی طرف بڑھیں. آپ نے کہا کہ میں نے اس طرح صبح کی کہ میں تمہاری دنیا سے بیزار اور تمہارے مردوں کی بدترین دشمن, میں نے انہیں اس طرح ریجیکٹ کر دیا اور رد کر دیا جیسے منہ سے سڑا ہوا خورما تھوک دیا جاتا, اور میں نے ان سے انہیں اچھی طرح آزمانے کے بعد دشمنی اختیار کی. کربلا کا تاریخ سے رشتہ, دیکھو میرے دوستو یہ اچانک نہیں ہوا تھا جو کچھ ہوا تھا, سمجھ میں آ رہی ہے میری بات میرے نوجوان دوستوں کو, یہ کچھ بھی اچانک نہیں ہوا تھا. میں نے انہیں آزمانے کے بعد ان سے دشمنی اختیار کی. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض, ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع کیا تاکہ زمین کو فساد سے پاک کر دیں. آؤ فرشتے سنو, انی عالم ما لا تعلمون, جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. میں نے انہیں ان کی دشمنی اختیار کی. پھر شاہ فرمایا تمہارے مردوں کے گلے میں حکومت اور اقتدار نے پھندا ڈال دیا اور کوشش اور محنت کے بعد وہ کھیل کود میں لگ گئے, انہیں عذاب خدا کی فکر نہیں رہی. آخر تمہارے مرد ابو الحسن کے اتنے دشمن کیوں ہیں؟ کیا ان کی دین کے بارے میں راست گوئی, سچائی اور ان کے عذاب جیسے حملے؟ خدا کی قسم جو مہار پیغمبر نے ان کے ہاتھ میں پکڑائی تھی, اگر تم اس مہار کو ان کے ہاتھ سے نہ چھینتے تو وہ سب کو سہولت کے ساتھ اس چشمے پر لے جاتے جس کا پانی کثرت سے تھا اور شفاف تھا, اور سب کو خیرات کرتے اور خوشی خوشی واپس لے آتے, اور اس دنیا سے اپنا کوئی حصہ نہ لیتے سوائے اتنے کہ پیاسے کی پیاس کو بجھا دے اور ایک بھوکے کو سیراب. پھر آپ نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر لوگ تقوی اور ایمان کو اختیار کرتے تو ہم ان پہ برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے آل محمد کے حلقے رسم کو چھوڑ کر کس کا دامن پکڑا, تم کس کی امان میں چلے گئے, تم نے خلافت کو رسالت کے لنگر سے کیسے جدا کیا. ہاں سوال تو اہم یہ ہے کیا اس کی اتباع اور اطاعت کی جائے اسے اس وقت تک راستہ نظر نہیں آتا جب تک کہ اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو. ان کے خود تاریخ میں جملے تھے نا, سیدھا چلوں تو پیچھے پیچھے آنا اور ادھر ادھر مڑوں تو مجھے سیدھا کر دینا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی اتباع کرتے کرنا بہتر ہے کہ جس کی اتباع سے سیدھا رستہ نظر آئے, یا اس کی اتباع کرنا چاہیے اسے خود سیدھے رستے کی تلاش ہو اور ایک بتانے والا اس کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ رستہ سیدھا ہے اور وہ رستہ سیدھا نہیں ہے. خدا کی قسم خلافت کی اونٹنی حاملہ ہو چکی اور بچے دینے کے لیے تیار ہے, اس کے بعد اس کے تھنوں سے پیالے بھر بھر کر خون دو لینا اور آنے والے لوگوں کی تلوار کی دھار اور ان کے جبر و تسلط کے لیے تیار رہنا. پھر تمہاری نسلیں تم سے سوال کریں گی کہ تم نے ان کے لیے کیا بویا. ہاں وہ تمہارے حکمران ہوں گے جو تمہاری جمعیتوں کے سر اتار دیں گے, تمہارے مال کو لوٹ لیں گے اور تمہارے دلوں سے چین کو نکال کر باہر پھینک دیں گے. اور اللہ اکبر, مسلمانوں کی تاریخ میں کیا یہ پروفیسی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی غلط ثابت ہوئی؟ ماذا اللہ خاتم الدہن حرف بحرف یہ پروفیسی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی درست ثابت ہوئی. اب یہ تاریخ چلی کربلا کا تاریخ سے رشتہ. امام حسین علیہ السلام نے उसी राह पर स्टेटस को के नंबरदारों से आपने तसादुम लिया। अब अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस तसादुम को जिसे करबला की तहरीक कहते हैं, अगर हम ये कहें कि उस तसादुम की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई करिया जा रहा था, कोई जागीर जा रही थी, कोई लश्कर डूब रहा था, कोई खजाना जा रहा था, तो इसलिए आप लड़ पड़े, तो फिर हम क्या कहेंगे? चूंकि हुसैन महरूम हो रहे थे ना, लिहाजा उन्हें लड़ाई की सूझी। लेकिन हुसैन महरूम नहीं हो रहे थे, इसका और पहलू है। और पहलू क्या है? शाम के गवर्नर ने कहा अपने बेटे को तब तक बिठाने से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यह ऑप्शन दिया कि इसका तो नाम ही नाम होगा, यजीद का हुकूमत के लिए नाम होगा, काम सारा आपका होगा, नाम के लिए इसकी हुकूमत, काम आपका, और आप जो चाहें जिस तरह चाहें नाना के दीन को फैलाइए, मेहराब और मिंबर में तशरीफ रखिए, काम आपका, नाम हुकूमत अख्तियार करिए इसका। अच्छा, अब ये ऑप्शन को अगर आप कबूल कर लेते तो माल दौलत जागीरें हुकूमत में शेयर ये सब कुछ मिल जाता ना आपको, तो इमाम हुसैन इस्लाम महरूम तो नहीं हुए, इमाम हुसैन इस्लाम नवाजे जा रहे थे ना। अब तसादुम की वो दूसरी लहर है जहां आप कुछ लेने के लिए नहीं आते बल्कि जो कुछ पास है उसे देने के लिए आते हैं, उस हक और हकीकत को बचाने के लिए जिस पर आप कन्वर्टेड। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस हक और हकीकत पर कन्वर्टेड है? ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर हुसैन इस ऑप्शन को कबूल करते तो ऑप्शन क्या होता? तो नाम उसका